الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم جل وعلا آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی جناب سے جو اس کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں ملنے کا ذریعہ ہوں۔ یقیناً ان میں سے ایک کام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا بھی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئیوں کو، بے شمار لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ اکبر علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عزیز تجھے چاہیے کہ تو خوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کر، اتنی کثرت کر کہ تیرے بخت جاگے اور جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تجھے اپنی زیارت کرانے کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے۔ آئیے محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے اور مغفرت پانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔
تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتوں یعنی قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے، ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے۔
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون،
اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔
ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين،
اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔
مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو بلا کر۔
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت.
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.
اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو آیات کریمہ ہم نے ملاحظہ کی ہیں، سورہ ہود کا آج اختتام ہوا، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرا جائے گا. اور یہ کیسے بھرا جائے گا، کون لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوں گے، اللہ کریم جل وعلا ان میں ہمیں شامل نہ فرمائے. ہم ثابت الایمان رہیں، کامل الایمان رہیں، اور ایسے ایمان والے رہیں کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر بھی عمل پیرا رہیں، اور یقیناً ان تقاضوں میں نیک اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اس کی فرما برداری کی طرف آنا ہے. آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک اور عنوان وہ بھی بہت پیارا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور جب وہ یوں سمجھے کہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو پھر فوراً اسی طرف آتا ہے کہ وہ جہنم سے بچے. آج کا ٹاپک ہے جہنم سے آزادی. انشاءاللہ ان امور پر گفتگو کی جائے گی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی بدولت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے بچ سکتے ہیں، جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے رہے. مالک کریم نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچایا جائے، اس آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے. تو یہ کوشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو بچا لیا گیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، مالک کریم ارشاد فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کریم ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، ماہ رمضان کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. یہ شفاعتیں ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ مونس ہیں، ہم پر احسان فرمانے والے ہیں اور ہم پر کرم کرنے والے ہیں. ان سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، یقیناً یہ جہنم سے بچانے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کی محبت، یہ جہنم سے بچانے والی ہے. قرآن، اس کی تلاوت، اس کی کثرت، یہ جہنم سے بچانے والی ہے. اور پھر ماہ رمضان، اس کے روزے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنا، یہ بھی انشاءاللہ بندہ مومن کو جہنم سے بچائے گا. تو بندے کو چاہیے کہ ہر وہ کام کرے کہ جو جہنم سے بچانے والا ہو، لیکن بالخصوص احادیث مبارکہ میں ان تین چیزوں کے بیان آیا، ان تین چیزوں کا، کہ یہ ان مسلمانوں کو جہنم سے بچائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. تو نیک اعمال کا کہیں نہ کہیں بندے کے دل میں ایک خیال رہے اور یہ تمنا رہے کہ بس میں یہ نئے کام کر جاؤں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، بتقاضا بشریت، یا یوں سمجھیں کہ غفلت کا پردہ پڑ جانے کی وجہ سے بندہ سستی کر جائے، نیک اعمال چھوڑ دے، برائیاں اختیار کر لے. لیکن جیسے ہی یاد آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع لائے اور اس سے اپنی بخشش چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا. جہنم سے بچنا یقین کیجئے کہ اتنا ضروری ہے، روایتوں میں آیا، علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ جو لمحے بھر کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم میں ڈال دیا گیا، وہ اتنے مختصر دورانیے کے لیے، اتنے تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. اور پھر یہ بندہ کیوں جائے اس طرف؟ اس کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مالک کی رضا حاصل کروں اور اس کی رضا والے گھر یعنی جنت میں رہوں. اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے ابھی سلسلے میں گفتگو مزید بڑھانے سے پہلے ہم مدان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حولا بی کمالی بلا حولا بی کمالی کشف دو جا بی جمالی حسول جمی
Thank you. قلم کی صورت رنگ پر انگلیوں سے لکھو قلم کی صورت رنگ پر انگلیوں سے لکھو قلم کی صورت تیرا دیدار کرے تیرا دیدار کرے رحم مجسم تیرا تیرا دیدار کرے رحم مجسم تیرا دیکھنی ہو جسے رحم کی کرم کری صورت دیکھنی ہو جسے رحم کی کرم کری دیدار کرے تیرا دیدار کرے رحم مجسم تیرا دیکھنی ہو جسے رحم کے کرم کرے صورت دیکھنی ہو جسے رحم کے کرم کی آپ کا مثل شغا آپ کا مثل شغا کیسے نظر آئے میں آئے آپ کا مثل شغا کیسے نظر میں آئے کس نے دیکھی ہے بھلا اہل عدم کی صورت کس نے دیکھی ہے بھلا اہل عدم کی صورت خواب میں بینا نظر آئے اگر تم چاہو خواب میں بینا نظر ظلم و ستم کی صورت درد و غم رہ جو علم ظلم و ستم کی صورت تیری تصویر کھینچے تیری تصویر کھینچے روح منور کیوں کر مصباح ظلم کی صورت کیسے کھینچے کوئی مصباح ظلم کی صورت کیسے کھینچے کوئی مصباح ظلم کی صورت آئے جو خواب میں آئے جو دل آئے جو خواب میں وہ شب غم عید کا دل جائے تو عید کا دل ہو شب غم کی صورت جائے تو عید کا دل ہو شب غم کی صورت اور دم نکل جائے میرا دم نکل جائے میرا داغ میں ان کی نوری دم نکل جائے میرا داغ میں ان کی نوری ان کے کوچے میں رہو قدم کی صورت ان کے کوچے میں رہو عدم کی صورت ان کے کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک کریم جل وعلا ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا یہ غموں کو دور کرنے والا ہے اور تکالیف سے نجات دلانے والا ہے اللہ کریم ہم کو بار بار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے بڑی دعا ہے اور مالک کریم قبول فرما لے تو اس کا احسان ہے وہ انعام فرمانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے آج جہنم سے آزادی۔ جہنم سے آزادی کیسے مل سکتی ہے اگر اس کو بہت شارٹ کر کے یا ایک لائن میں بیان کیا جائے گناہوں سے بچ کے مل سکتی ہے۔ ایک جملہ متبادل کے طور پہ لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے مل سکتی ہے۔ یہ حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے راضی ہوگا اسے جہنم میں کیوں داخل فرمائے گا۔ اللہ کریم نے دو گھر بنائے، ایک نیکوکاروں کے لیے اور ایک کفار فجار فساق کے لیے۔ جو نیکوکاروں کے لیے گھر بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی خوبیاں قرآن میں بیان کی گئیں، اس میں جو داخل ہوگا وہ بیٹھے گا کیسے، وہ چلے گا کیسے، وہ کھائے گا کیا، وہ رہے گا کیسے، اس کے لیے سکون کی کیا صورتیں ہوں گی۔ اور وہ گھر جو گناہگاروں کے لیے فساق فجار کفار کے لیے بنایا گیا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ ایسا ہے اس میں جو غذا دی جائے گی وہ منہ سے اترے گی نہیں بلکہ اس کا پانی بھی ایسا ہوگا کہ بندہ پینے کے لیے قریب لائے گا تو اس کے منہ کی کھال جھڑ کر اس پانی میں گر جائے گی۔ سوچئے ذرا کہ جس سے ناراض ہے اس کے ساتھ پھر کیا انداز ہے اور جس سے راضی ہے اس پر انعام کیا ہے کہ وہ ٹیک لگائے اپنے، جس سے راضی ہے رب العالمین وہ ٹیک لگائے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، ایسے نہروں کے کنارے بیٹھے ہوں گے اور پھلدار کھجور، پھلدار شاخیں، پھلدار درخت ان کے اوپر ایسے جھکے ہوں گے کہ یہ ہاتھ بڑھا کر توڑتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة، بے شمار آیتیں قرآن کریم میں اس عنوان پر بیان کی گئی۔ ہم امیجنیشن بھی اگر کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہو نا جو ڈراؤنی ہو یا گھناؤنی ہو، وہ سوچ کر دل دہل جاتا ہے، ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی ایسے منظر کا تذکرہ کیا جائے کہ ایک بہت وسیع میدان ہے اور ہر طرف ہریالی ہے، یعنی باغ ٹائپ کا ہے، اس کے درمیان سے نہریں جا رہی، نہر بہ رہی ہے اور اس نہر کے ساتھ جو کنارہ ہے نا اس کا، نہر کا پانی اتنا صاف ہے کہ اس کے کنارے پر جو موتی لگے ہوئے ہیں وہ دور سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اس کے کنارے بیٹھے ہیں تو درخت ایسا ہے کہ بڑھ بڑھ کر آپ کی طرف وہ جھک رہے ہیں اور اپنے پھل آپ کو دے رہے ہیں کہ بس اب آپ ہاتھ بڑھائیں اور اس کے پھل توڑ کر کھاتے چلے جائیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے، کیسا یہ پیارا ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی یار ایسا پرفضا مقام ہو، ایسی عالی شان جگہ ہو جس میں بندہ جائے، جس کو سوچ کر سکون آ رہا ہے وہاں جائے تو کیسی راحت ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی اس کی خوبصورتی نہیں ہے، ایسی نعمتیں ہیں اس میں کہ جس کا خیال بھی کسی کو نہیں آیا، جیسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتوں والی جگہ وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا اسے عطا فرمائے گا۔
صحیح ہے، اس میں دیکھیں کہ انسان جنت میں جب جائے گا تو اس کو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف وہ چاہت اس کی دل کے اندر پیدا ہوگی، تو وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اس تعلق سے بھی ہم دیکھیں کہ معاشرے میں ہر شخص کامیابی کا متلاشی ہے اور کامیابی چاہتا ہے کہ اس کو کامیابی ملے، اور کامیابی حاصل کرنے کی وہ کوشش بھی کرتا ہے اور لوگوں کو کامیابی ملتی بھی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کسی کو کتنی کامیابی مل جائے، حقیقی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی وہ کامیابی ہے جس کو قرآن نے کامیابی قرار دیا، اور آپ نے جسے ابتدان قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی پیش فرمائی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قرآن مجید فرقان حمید نے کامیاب جو قرار دیا وہ اس کو قرار دیا فمن زحزح عن النار، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کامیاب،
اسی سے متصل آیات جو ارشاد فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور،
کیا بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی کامیابی 70 سال تک ہوگی، 75 سال تک ہوگی، 80 سال تک ہوگی، اس کے بعد پھر ختم۔ تو حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جس کے بعد انسان پر موت تاری نہیں ہونی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو کہا گیا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہوا۔ تو کامیابی کا مدار قرآن پر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس کو کامیابی قرار دی۔ تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، کامیابی کا مدار یہ ہے کہ جہنم سے جس کو بچا لیا جائے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کو اختیار کرے کہ جو اس کو جہنم سے بچانے والے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم بزرگان دین کی سیرت کا بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں کی جن کی زندگی اطاعت اور بندگی میں گزری، جن کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزرا، کہ ان کے سامنے جب صرف جہنم کا تصور ہی پیش کیا گیا نا، تو وہ لرز گئے، کانپ گئے۔ یعنی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی عبادت کی، زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزارا، مگر جیسے ہی جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے آتا وہ لرز جاتے، کانپ جاتے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں ڈر کی باتیں سناؤ۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، اگر اللہ رب العزت جہنم سے صرف بیل کے ناک کے برابر اگر جہنم کو مشرق سے کھول دے، اتنا بیل کے ناک جتنا مشرق سے کھول دے، تو آپ نے فرمایا مغرب میں موجود جتنے لوگ ہوں گے وہ اس جہنم کی تپش سے ان کے جو دماغ ہوں گے وہ پگھل کر ناک کے راستے سے باہر آ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جب اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اور مزید سنائیے۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، جب قیامت برپا ہوگی اور اولین اور آخرین کو اللہ رب العزت ایک ٹیلے پر جمع کرے گا، تو فرشتے صف در صف بنا کر کے نازل ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کو کھینچ کر کے لاؤ۔ تو حضرت جبریل امین جس انداز سے کھینچ کر کے لائیں گے، اس انداز کو بتایا گیا کہ 70,000 لگامیں ہوں گی جس کو پکڑ کر کے وہ جہنم کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، اور جب 100 برس کی راہ پر پہنچے ہوں گے تو فرماتے ہیں اس جہنم کی دہشت سے ہی جو لوگ ہوں گے ان کے دل دہل رہے ہوں گے۔
اللہ،
جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم کھا کر کے پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو جتنے دنیا میں رہنے والے ہیں سب پر موت تاری ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں داروغہ جہنم کو اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، دنیا کے اندر اس کو ظاہر کر دیا جائے، تو فرماتے ہیں اس کی جو ہے ہیبت کی وجہ سے کل جتنے لوگ ہوں گے سب پر موت تاری ہو جائے گی۔ صرف جہنمیوں کی جو زنجیر کی ایک کڑی ہے نا، فرماتے کہ اگر وہ دنیا کے اندر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ لرزنے لگ جائیں، بے قرار ہو جائیں اور زمین دھس جائے۔ تو آپ دیکھیے سب سے بڑی کامیابی عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ تو حقیقتاً ہم اللہ والوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگیاں ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی میں گزری، جب وہ لرز رہے ہیں تو ہمیں کس قدر کا لرزنا اور اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔
یہاں پر ایسے میں یہ بات بھی ایک عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا، کیا آپ فرما رہے ہیں کہ کعب الاحبار ہمیں جہنم کے بارے میں بتاؤ، ہمیں خوف کی باتیں بتاؤ، ہمیں ڈرانے والی باتیں بتاؤ، وہ باتیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے نا، یہ بھی اس کی محبت کی ایک علامت ہے, اس کی محبت کی وجہ سے کہ میں تو اس مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والا ہے تو اس سے ڈرو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو پیار کرنے والا روٹھ جائے گا تو پھر بتاؤ انعام کون کرے گا, پھر احسان کون کرے گا, پھر دلاسے کون دے گا, پھر مشکلوں سے کون نکالے گا. تو وہ پیار کرنے والا کہیں ناراض نہ ہو جائے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بخشنے والا ہے, جو مہربان ہے, جو رحیم ہے, جو کریم ہے, وہ اتنا احسان کرنے والا مالک و مولا, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اس سے بھی ڈرنا چاہیے. اس نے اپنے بندوں کو اگر وہ ناراض ہوا تو جس طرح ہم نے جہنم کے کچھ احوال یا جہنم کی مختصر چیزوں کا تذکرہ, یعنی ایک کڑی کیا ہوتی ہے, ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیا ہوتا ہے, ایک بیل کے نتھنے کے برابر کتنا معاملہ ہوتا ہے, لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس کی سختی کو بیان کیا گیا کہ وہ پیار کرنے والا اگر ناراض ہو گیا نا تو پھر اس کی سختی کیسی ہے, کیا ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ جہنم جسے 70,000 لگامیں ڈال کر کھینچ کر لایا جا رہا ہے, ذرا اس کی سختی دیکھیے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.
اللہ کیا جہنم اب بھی
تبارک و تعالیٰ کے پیارے, یہ ہمارے سہارے ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں, جو ہمیں جہنم میں جانے سے بچانا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں پکڑ پکڑ کے گویا جہنم سے نکال رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے آتش دان کو روشن کیا اور اب لوگ بڑھ بڑھ کر اس میں گرنا چاہ رہے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے, تمہارے کمر بند سے تمہیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. اس کے مثل الفاظ بھی روایت کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ایک معاملہ فرمایا ہے, اور یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے ایاز بھائی کہ وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں کہ جہنم سخت ہے, جہنم کڑا ہے, اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس میں جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ناراضی والا کام ہے, اس میں جو گیا وہ اللہ کی ناراضی کی وجہ سے گیا, تو ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یہ ہمارے محسن ہیں, یہ ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ ہوگا. تو پھر متبادل کیا ہے؟ برے اعمال تو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں, میرا بے نمازی ہونا مجھے کہاں لے کر جائے گا, میرا خائن ہونا, بد دیانت ہونا مجھے کہاں لے کر جائے گا, میرا بد کردار ہونا مجھے کہاں لے کر جائے گا, میرا جھوٹ بولنے والا ہونا, غبن کرنے والا ہونا, میرا کرپشن کرنے والا ہونا, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہونا, لوگوں کی زمینیں دبانا, مال وراثت میں خیانت کرنا, یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والے ہیں.
اللہ
تو ان کو چھوڑا جائے, کیونکہ ان کاموں میں بندہ لگا رہا, ان کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو پھر کہاں جائے گا؟ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے گھر میں. تو پھر ان کو چھوڑیں, کس طرف آئیں؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, سلام کو عام کرو, اور کھانا کھلاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ.
اللہ اکبر.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. پہلی بات ارشاد فرما دی, جو فرائض ہیں نا ان کو بندہ ادا کرتا رہے, ان میں سستی نہ کرے, اپنی نمازوں کی پابندی کر لے, اپنے روزوں کی پابندی کر لے, اپنی زکوٰۃ ہے اس کو دیکھ لے, اپنا حج ہے فرض ہو گیا ہے اس کو کر لے, اور جو اس طرح سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائے ان کا خیال رکھے, انہیں ادا کرے. اس کے بعد مزید اہتمام کرے کہ لوگوں سے میل جول میں بھی وہ اچھا ہو. یہ نہیں ہو کہ لوگوں کو بالکل جناب رگڑ کے ہی رکھتا ہے, ان کو ان کی کسی قسم کی بات سنتا ہی نہیں ہے, کوئی روادار ہی نہیں ہے محبت کا. ارشاد فرمایا سلام کو عام کرے. یہ سلام کو عام کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا راہ و رسم رکھتا ہے, اچھا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ. یہ لوگوں کی خبر گیری کرنا, یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, اور مدنی چل کے ناظرین آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صوفیہ جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار ہم بھی. ان صاحبان مزار حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کراچی میں آئیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کتنی خلقت ہے جو آج ان کے نام پر کھا رہی ہے اور کھلا رہی ہے.
اللہ
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی فرمائی ہوئی ان باتوں کو اپنایا تھا. یہ سلام کو عام کرنے والے تھے, یہ عبادتیں کرنے والے تھے, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے تھے. اور ایک جانب مزید توجہ دلا کہ پچھلے زمانوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ آتے تھے وہ اللہ والوں کو نذرانہ پیش کیا کرتے تھے, اللہ والوں کو ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اپنی مال و دولت ان کی جناب میں پیش کیا کرتے تھے. اور یہ حضرات پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے؟ آپ دیکھیں تو ان کا اپنا طرز زندگی ایاز بھائی ایسا درویشانہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے پاس جوڑ کر تو رکھنے والے ہوتے نہیں, دو گدڑیوں میں پوری زندگی گزارنے والے افراد تھے یہ. لیکن لوگ ان کو اتنے نذرانے پیش کرتے, 80,000 دینار ایک وقت میں پیش کر دیے. 80,000 دینار مطلب 80,000 سونے کے سکے پیش کر دیے, صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کے سب خیرات کر دیے. امیر افراد جو ہوتے تھے وہ آ کر انہیں تحفہ دیا کرتے تھے, تحفے میں ہدیے میں یہ ساری چیزیں دیا کرتے تھے. اور ان کا زندگی گزارنے کا انداز یہ ہوتا تھا, سبحان اللہ, وہ امیروں سے لیا تو غریبوں کو یہ جانتے ہوتے تھے, وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور یہ انداز وہ ہے جو صوفیہ کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فرائض کی بالکل استقامت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ساتھ. اب نوافل یہ ہیں کہ یہ سلام بھی عام کرنے والے ہیں, کھانا کھلانے والے بھی ہیں, انشاءاللہ یہ جنت میں جانے والے.
خالد بھائی دیکھیں خوبصورت بات بزرگان دین کی زندگی میں ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو نگاہ ہوتی تھی وہ انعام کی طرف نہیں ہوتی تھی, ان کی نگاہ منعم کی طرف ہوتی. اور دیکھیں جب انسان کا حال یہ ہو جائے نا کہ اس کی نگاہ منعم کی طرف ہو, انعام دینے والی ہستی کی طرف ہو, تو اس کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. دیکھیں آج ٹینشن کب پیدا ہوتی ہے خالد بھائی, کہ کسی شخص کا کوئی چیز تھی وہ ٹوٹ گئی, یا بائک تھی وہ اللہ نہ کرے چھن گئی, موبائل تھا وہ اسنیچ ہو گیا,
کوئی نعمت تھی چلی گئی.
تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کی نگاہ صرف انعام کی طرف ہو. تو جب انعام کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے تو اس کو ٹینشن ہوتی ہے اگلے لمحے. اور میں سمجھتا ہوں ممکن بہت سارا ایسا بھی بعض اوقات آتا ہے کسی کو کوئی مال کو مالی نقصان ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک تک آ جاتا ہے اس پر کہ ان کی نگاہ جو ہے اس مال کی طرف تھی. لیکن آپ دیکھیے اگر اس سے بڑھ کر کے تھوڑا اگلا قدم کہ ہم اگر مال کی طرف نہیں, انعام کی طرف نہیں نظر کریں, منعیم کی طرف دیکھیں, جیسے اللہ والوں نے اپنی ساری زندگی رکھی, ان کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت آئی مگر انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھوکر مار دی, ٹھکرا دیا, کیونکہ ان کو منعیم چاہیے تھا کہ جس کے پاس خزانے ہیں سارے. انہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو گزاری ہوتی ہے اطاعت اور بندگی میں رہ کر, فقط یہ کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے منعیم, وہ انعام والے کو چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آپ جیسے حدیث شریف پیش فرما رہے تھے کہ جنت میں داخلے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ بندہ سلام کو عام کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بیان کیا, فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, فرمایا اور کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خود اب وہ راستہ بھی دکھاتے ہیں. فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شئین اذا فعلتمو، کہ تمہیں میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے درمیان محبت عام ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ سلام ایک ایسی چیز ہے
کیا بات،
جس کو ہم جب معاشرے کے اندر عام کرتے ہیں تو نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور محبتوں کو جو ہے وہ بڑھاوا ملتا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے درمیان محبت کو پیدا کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افش السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کرو. ہم بہت کچھ نہ بھی کریں، فقط یہ عمل اگر اختیار کر لیں خالد بھائی
جی،
کہ سلام کو عام کرنے والا چھوٹے بڑے کو، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، تو ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، محبتوں کا جو ہے وہ بڑھاوا ہوگا، اور یہ ایک ایسا عمل بھی ہے کہ جو جہنم سے آزادی دینے والا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. امن و سکون کا گہوارہ معاشرے کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ سلام کو عام کرنا یہ نفرتوں کو دور کر رہا ہوتا ہے، یہ محبتوں کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. اب جو دل میں کدورتیں آ جاتی ہیں نا، ان کے دور کرنے کا بہت پیارا ذریعہ یہ ہے کہ آپ آئیے سلام کیجیے. میں آؤں گا، یوں سمجھیے کہ میں کسی کو دیکھتے ہی مسکرا کر اس کو سلام کروں گا، تو اسے کس نے ستایا ہے کہ وہ مجھے اٹھا کر پتھر مارے گا؟ وہ سیدھا ہے کہ جب میں نے مسکرا کر سلام کیا ہے تو وہ سیدھا سیدھا اچھا جواب دے گا، لیکن جب میں جھڑک کر بات کروں گا اور خود اپنے آپ کو اس کے اوپر طاری کرنے کی حاوی، یعنی یوں ہو نا کہ عرف عام میں کہا جاتا ہے یہ بہت چوڑے ہو کر آ رہے ہیں، یعنی کسی کے اوپر بالکل چڑھ جانا کہ اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، اپنے آپ کو تکبر میں لانا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ وہ چیز ہے جو طبقاتی کشمکش میں آ جاتی ہے، جو بندے کو طبقاتی نظام کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، تو چھوٹا میں بڑا، پھر وہ چھوٹا کہتا ہے نہیں اب میں بڑا تو چھوٹا، تو پھر وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی تعلیمات ہم اختیار کر لیں گے اور ان پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی سکون والا ہو جائے گا اور اللہ کی ناراضی سے جہنم سے بچنے والے بھی ہو جائیں گے.
فضول دعائی سے بچ جائیے زبان میری میرا کلام فقط ہی سلام ہو جائے میرا کلام درود و سلام ہو
اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے. یہ وہ کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے کہ حضرت ہمیں ایسی کوئی بات بتائیں کہ جس کے سبب ہم جنت میں چلے جائیں.
صحیح،
ایسی بات بتا دیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبھی کچھ مت بولو.
اللہ،
لوگ حیران ہوئے کہ زندہ رہنا ہے تو گفتگو بھی کرنی پڑے گی، بات چیت بھی ہے، معاملات ہیں، تو ظاہر ہے وہ کچھ بولیں گے تبھی حل ہوں گے، تبھی نپٹیں گے. تو کہنے لگے کہ حضور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کبھی کچھ مت بولیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا، تو پھر اچھی بات کے علاوہ کچھ مت بولو. اچھی بات بولنا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ مقصود اصلی تو یہی تھا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لایا جائے، لیکن اس کو انفیسائز کرنے کے لیے یوں گویا بیان کیا گیا کہ کبھی کچھ مت بولو. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کبھی کچھ مت بولو سے گزارا ہوگا کیسے، لیکن ایک امر کی طرف مزید توجہ آ جائے کہ یہ کیسے ہے. گویا بخشش کروانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی زبان کا درست استعمال کرے. روایتوں میں آیا کہ زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. زبان سے کیا بولا، کس کو کیا تکلیف دے دی، میں نے کب کیا جملہ کہا تھا، کس کے دل پر لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے شاید مسلسل اس کی بددعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل پاتا، دل تو توڑ دیا نا ایک جملے سے، اور اس کا احساس نہیں ہوا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک جملہ کہتا ہے اس کی حقیقت نہیں جانتا. کیا کہا تھا؟ کہہ دیا. حقیقت میں اس کا کیا بنا؟ اس کی اس جملے کی وجہ سے مجھے کتنا ثواب ملا یا اس جملے کی وجہ سے کتنی ناراضی ملی؟ فرمایا اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے میں وہ گرتا چلا جاتا ہے.
اللہ اکبر.
ایسے ارشاد فرمایا، ایک جملہ کہتا ہے اس کی حقیقت نہیں جانتا لیکن اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا.
اچھا، جملوں کے اندر ایک پوری تاثیر ہوتی ہے. خالد بھائی، ہم نے ایک عربی کا وہ مقولہ پڑھا تھا، شعر پڑھا تھا، جرح سینانی لحت تیام لا یلتام جرح اللسان.
جی.
کہ وہ زخم جو نیزوں سے یا تلواروں سے پہنچتا ہے،
جی،
وہ زخم تو جو ہے کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے، لیکن انسان کے الفاظ، کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ بولتا ہے اور بولتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں اس چیز کو خاص نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پھر یہ کام کرو کہ جو بولنا ہے وہ اچھا ہی بولو، مطلب یا تو پہلے تو مت بولو اور جو بولنا ہے تو اچھا ہی بولو. تو جب بندہ اس چیز کو خاص کیے بغیر بولتا جاتا ہے تو وہ اچھا بھی بول دیتا ہے، برا بھی بول دیتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ میں تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو الفاظ زبان سے نکلے ہوتے ہیں ان سے جو زخم انسان کے دل پر پہنچتا ہے، وہ فرمایا گیا، کہا گیا کہ وہ زخم نہیں پہنچتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ
وہ زخم بھرتا نہیں،
بھرتا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو بولیں وہ صحیح بولیں، صحیح ٹھیک بولیں، درست بولیں.
بالکل جی. اللہ کریم ہم سب کو اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کی بات ہوئی تھی تو ایک واقعہ آپ کو بزرگوں کا سنا کر پھر انشاءاللہ معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. منقول ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا. ایک دن اس نے اپنے ساتھ والوں کو جمع کیا اور غلام کو 4 درہم دے کر کہا کہ اہل محفل کے لیے کچھ پھل خرید کر لاؤ. دوست احباب جمع ہیں اور محفل رنگ ان کی جو عجیب ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو کہا کہ جاؤ کچھ خرید کر لاؤ، کوئی پھل فروٹ لاؤ تو ہم وہ کھائیں. پھل فروٹ مترادف ایک ساتھ ہی یوں بولے جاتے ہیں. بہرحال اس نے بھیجا اپنے غلام کو کہ جاؤ کچھ خرید کر لاؤ. اب غلام گیا تو جاتے جاتے اس کا گزر حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے ہوا. ان کی مجلس کے پاس سے گزرا تو وہ اس وقت کسی حاجت مند کے لیے کچھ سوال کر رہے تھے، کوئی تھا جس کو کچھ ضرورت تھی. تو منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے لیے کچھ ترغیب دلا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جو اسے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. 4 درہم دے اور 4 دعائیں لے لے. غلام نے 4 درہم دے دیے. حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا تم اپنے لیے کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میرا ایک مالک ہے جس کا میں غلام ہوں، آپ دعا کریں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے. آپ نے اس کی آزادی کے لیے دعا کر دی. پھر پوچھا اچھا بتاؤ اب دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ عز و جل مجھے ان 4 دراہم کا بدلہ عطا فرمائے، یہ 4 درہم جو آپ کو دیے ہیں اس کا بدلہ بھی مجھے عطا ہو جائے. آپ نے یہ بھی دعا کر دی. تیسری دعا دریافت کی. تیسری کے بارے میں پوچھا اچھا تیسری بتاؤ کیا دعا کروانی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ عز و جل میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے. اب دعا کریں وہ ایک شرابی آدمی جو میرا آقا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. آپ نے اس کے آقا کے لیے دعا کر دی. پوچھا بتاؤ کہ چوتھی دعا کیا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ عز و جل میری، میرے آقا کی، آپ کی اور اس وقت محفل میں جتنے افراد موجود ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. چوتھی دعا یہ کر دیں. یعنی 4 دعائیں ہوئیں، درہم کے بدلے مل بدلہ مل جائے، آقا کو گناہوں کی سے توبہ کی توفیق مل جائے، میرے جو ہم سب موجود ہیں ہم سب کی مغفرت بھی ہو جائے، اور پہلی دعا یہ تھی کہ آقا سے غلامی جو اس کی ہے اس سے آزادی بھی مل جائے. یہ 4 دعائیں اس نے کروا لی اور پھر چلتا بنا. اب جب آقا کے پاس پہنچا تو اس نے تو بھیجا تھا 4 درہم دے کے پھل لینے کے لیے، تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میں گیا تھا اور اس طرح سے معاملہ ہوا، میں نے دعائیں کروا لی. تو باقر نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دعا کروائی؟ اس نے بتایا پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے آزادی مل جائے. تو اس کا جو آقا تھا جو بڑا شرابی تھا اس کے لبوں پر فوراً یہ بات آئی کہ جا تو آزاد ہے. تو پہلی دعا کی قبولیت تو یوں ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی. غلام نے بتایا کہ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ کریم مجھے ان درہم کا بدلہ عطا فرمائے. آقا نے کہا تیرے لیے 4000 درہم ہے. آزادی بھی دے دی اور 4 کے بدلے 4000 درہم مل گئے. پھر کہا کہ تیسری دعا کیا تھی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آقا نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. پھر غلام نے عرض کی کہ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ پاک میری آپ کی حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور اس وقت محفل میں جتنے افراد موجود تھے اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے. میں نے یہ دعا کی تھی. تین تو جو اس کے بس میں تھی وہ کر چکا تھا, پیسے دے چکا تھا, توبہ کر چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, غلام کو آزاد کر چکا تھا, لیکن سب کی مغفرت ہو جائے یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی. بہرحال اچھے کام کر کے اب سویا تھا تو پھر فائدہ دیکھیے کیا نصیب ہوا. اس نے کہا کہ چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں ہے. رات کو سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تیرے اختیار میں جو تھا وہ تو نے کیا. تیرا کیا خیال ہے, جو میرے اختیار میں ہے میں وہ نہیں کروں گا؟
اللہ.
پھر ارشاد فرمایا گیا کہ میں نے تیری, غلام کی, منصور بن عمار کی اور اس کی محفل میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کی مغفرت فرما دی. مدری چل کے ناظرین, بندہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے. یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ کسی سے لے کر اپنے لیے نہیں رکھتے, دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں, اور ان کے دینے میں کتنی برکت ہے کہ جس نے ان کو دیا اسے کتنا زیادہ ملا, اور پھر جو دعائیں ملی اس سے کتنا حصہ نصیب ہوا. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنی راہ میں دینے والا بنائے. یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی جہنم سے بچانے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے, لوگوں کے نزدیک ہے اور دوزخ سے دور ہے, اور جو کنجوس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور, لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہے. تو بندے کو چاہیے کہ غور کر لے کہ میری عادات میں کیا سخاوت شامل ہے, یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیتے ہوئے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی, اکتاہٹ, چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, یہی تو میرے پاس تھا. کچھ نہ کچھ ذہن بنائے اپنا صدقہ و خیرات کرنے کا. یہ صدقہ و خیرات کرنا ایسی عادت ہے, ایسا نفیس کام ہے کہ اس کے پیچھے بے شمار لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, بے شمار لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. وہ دعائیں ملنا نہ ملنا ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے جو لیا ہوا ہے نا, وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 عطا اسے فرمائے گا.
آپ دیکھیں خالد بھائی, اس میں یہ نفع کا سودا ہے.
سبحان اللہ.
اور ہم جو ہے نا اپنی فطرت میں اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہم نفع کا سودا کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کے عوض ہمیں ملے گا کتنا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ
حبۃ,
کہ وہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایک دانے سے دی گئی کہ جس جب ہم لگاتے ہیں تو فرمایا کہ ہر بالی کے اندر 100 100 دانے ہوتے ہیں, گویا 7 بالیاں اگتی ہیں, ایک لبیج بویا آپ نے 700 آپ کو ملا. بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے, مگر حقیقتاً اللہ رب العزت اس میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی بزرگ نے یہ بات لکھی, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم گھر کو بناتے ہیں تو ایک پرنالہ بھی بناتے ہیں. اچھا, وہ پرنالا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو چھت پر آنے والا پانی ہے وہ اس راستے سے نکلتا
جائے.
تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پرنالا نہ نکالا جائے نا اپنی چھت پر تو پانی تو تب بھی نکلتا ہے, لیکن پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ تب چھت پھاڑ کر کے نکلتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں دیتا رہے, اس پرنالے کو نکال کر کے رکھے کہ جب اللہ کی راہ میں دیتا رہے گا تو یہاں سے نکلتا رہے گا, ورنہ نکلنا تو ہے بچوں کی بیماریوں میں نکل جانا ہے, کسی حادثے میں نکل جانا ہے. تو جب بندہ اللہ کی راہ میں دے گا تو انشاءاللہ اس کا عوض اس کو 700 بڑھ کر کے ملے گا.
واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا اعلیٰ اور پیاری مثال, کتنی بالکل عقل و فہم کے قریب مثال دے کر بزرگوں نے اس بات کو سمجھایا کہ دے بھائی ورنہ نکل تو جائے گا. اللہ کریم نے کتنے پیارے جملوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والوں انفقو خرچ کرو, کس سے خرچ کریں بھائی, مما اس میں سے خرچ کرو, ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے, جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا ہے, کوئی ایکسٹرا نہیں, کچھ الگ سے نہیں, کچھ اضافی نہیں کرنا پڑے گا, جو مل چکا ہے اس میں سے من تبریزیا ہے تھوڑا تو خرچ کرو, پر نالے سے کتنا پانی نکلتا ہے, تھوڑا تھوڑا ہی نکل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو بندہ اختیار کرے. سعادت مند ہے وہ لوگ جو یہاں پر نالے کی مثال نہیں لیتے, بلکہ ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کا راہ خدا میں دینا جو ہوتا ہے وہ موسلہ دار بارش کی طرح ہی ہوتا ہے,
ماشاءاللہ.
یہ تو ہم جیسے یوں سمجھے کہ افراد کے لیے شاید مثال ہو کہ جو کچھ نہیں دے رہا وہ کچھ تو دے, لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں ہوتے ہیں, آپ دیکھیے غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 29.5 کلو چاندی اور تقریباً 7.5 کلو سونا غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. یہ تو سونا اور چاندی ہے, اس کے علاوہ اونٹ اور دیگر ساز و سامان جو عطا فرمایا وہ اس کے علاوہ ہے. تو جو ایسے دینے والے ہیں تو وہ موسلہ دھار بارش کی طرح بھی دے رہے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہمیں یہ عطا فرمائے. یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے, یہ جہنم سے بندے کو دور لے کر جاتا ہے. ہمارے ذہن نصیب ہم اس بات کو دیکھیں کہ ارد گرد کون سے نیکیوں کے کام ہو رہے ہیں, کہاں مساجد بن رہی ہیں میں اس میں تعاون کر سکتا ہوں تعاون کر جاؤں, مدارس بن رہے ہیں اس میں ہم تعاون کر سکتے ہیں تعاون کر جائیں. الحمدللہ مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے ایک زبردست یہ نیکی کا پیغام ہے, دین کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن و سنت کی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں, یہ کیسے آ رہی ہے؟ اس کے لیے بھی بہت زیادہ کثیر خطیر رقم خرچ ہوتی ہے, بڑا سرمایہ لگتا ہے. یہ سارے سیٹ بنانا, یہ سارا انتظام, یہ سارا اہتمام سیٹلائٹ کے ذریعے سے جس طرح آپ تک آپ کے گھر تک جی آپ کے گھر تک جس طرح سے دیکھی کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے اس میں بہت پیسہ لگتا ہے. کوشش کریں کہ یہ نیکی کی دعوت ہے, اچھی بات ہے, ثواب کی بات ہے, وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے. ہمارے دیے سے اگر مدنی چینل چل رہا ہے, ہمارے دیے سے اگر ہمارے علاقے میں ہماری مسجد بن رہی ہے, ہمارے دیے سے کوئی ایسا مدرسہ بن رہا ہے جہاں پر عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھ رہے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھ رہے ہیں, تو ذرا سوچئے تو وہ دینے کے لیے دینے والے کے لیے کیسا ثواب جاریہ ہو رہا ہے, کیسا اس کے لیے ثواب کے عظیم پہاڑ اللہ نے چاہا تو بروز قیامت اس کے لیے تیار ہوں گے. مالک کریم جل وعلا ہم سب کو اپنی راہ میں دینے والا بنائے. دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے. ابھی گزشتہ دنوں مدنی چینل پر اس بات کو نشر کیا گیا, حاجی عبدالحبیب بھائی نے بھی ماشاءاللہ سرائے تھر کا سفر کیا, وہ علاقے جہاں لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, آپ کی دعوت اسلامی نے ان علاقوں میں سینکڑوں ایسے پروجیکٹس لگائے ہیں کہ جہاں لوگوں کو کنویں کھدوا کر دیے جا رہے ہیں اور ان کے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے. ان علاقوں میں مسلمانوں کے لیے مساجد, مراکز اور مدارس کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں اور تعلیمات قرآن سے اپنے دل کو منور کریں, اپنی سوچ کو سوار لیں, کچھ سیکھ لیں. دنیا سے سب نے جانا ہے لیکن یہ مسلمان بےچارے, ان کے پاس دینی مرکز نہیں ہے, مسجد نہیں بنی ہوئی, یہ دین کے احکامات کیسے سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے الحمدللہ کئی عاشقان رسول نے تعاون کیا, اور جب انہوں نے میری اپنی نالج میں الحمدللہ یہ بات ہے, جب ان لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ واقعی دعوت اسلامی کو جو ہم نے دیا ہے وہ ایسا لگایا ہے اور وہ لوگوں کی باقاعدہ خدمت ہو رہی ہے, لوگوں کو نفع پہنچایا جا رہا ہے, تو اور ان کے دل کھل گئے کہ ماشاء اللہ ہمارا جو دیا ہوا ہے وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے. کیسا ایک فرحت ملتی ہے, ایک احساس ملتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. فتح نظر اس کے کہ مجھے سخی کہا جائے, مجھے فیاض کہا جائے, مجھے خیرات کرنے والا کہا جائے, بس اس لیے ہم اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں کہ میرا دیا اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے اور میرا مالک بلا حساب مجھے بروز قیامت جنت میں داخل فرما دے. کاش ایسا ہو جائے. آئیے آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ زبردست سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.
محمد فاروق اتاری ہند سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہے اور موضوع جہنم سے آزادی. تو کیا ہم کامیاب اسی کو کہیں گے جو جہنم سے بچا کر سیدھے جنت میں چلا گیا، یا جو جہنم میں کچھ عرصہ جلا جو جہنم سے آزادی پائے گا، کیا وہ بھی کامیاب ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. کامیاب وہ ہے، قرآن نے ارشاد فرمایا، جو جہنم سے بچا لیا گیا. اولاً بچا لیا گیا، سبحان اللہ، نور علی نور، بالآخر بچا لیا گیا، وہ بھی تو کامیاب ہے. مصیبت مجھ پر آئی اور وہ مسلسل مسلط رہی تو میں مصیبت زدہ ہی کہلاؤں گا، لیکن بالآخر مجھے اگر مصیبت سے چھٹکارا مل گیا تو کیا پھر میں مصیبت زدہ کہلاؤں گا؟ نہیں نا، پھر تو میں سکون والا بندہ کہلاؤں گا. اسی طرح جس کی مصیبت آ کر نکل گئی نا، وہ بھی بہرحال جو بچا لیا گیا، چاہے اولاً بچا لیا گیا چاہے آخر میں بچا لیا گیا. تفاسیر میں اس آیت کی علماء نے اس کو اس بات پر کلام کیا ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے تو سبحان اللہ. ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، داخل فرمائے گا، رحمت میں داخل فرمائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا، ذالک هو الفوز المبین، جو رحمت میں داخل فرما لیا جائے گا، چاہے ابتدا چاہے انتہا، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف فرمایا، جنت میں داخل کر دیا. تو ارشاد فرمایا گیا، ذالک هو الفوز المبین، یہی کھلی کامیابی ہے. اللہ کریم اپنی رحمت میں داخل فرمانے کو کامیابی ارشاد فرما رہا ہے بندہ مومن کے لیے، اس کو کامیابی تصور کرنا چاہیے. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ افراد اس امت کے ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور روایتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ اپنی کرنی کا پھل بھگتیں گے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا، جس سے حساب لیا گیا وہ پھنس گیا، جس سے حساب ہوگا وہ پھنس جائے گا، پھر کیا اس کی مجال ہوگی، کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ کریم اپنے اگلے رحمت فرمائے. بہرحال 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 جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا بچائے گا، اور بچنے کے لیے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ دعا کرتا رہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے بھلائی کا سوال کرے، آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کرے، اور رب العالمین سے عرض کرتا رہے، وقینا عذاب النار، مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ارشاد فرمایا گیا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حصہ کما لیا.
ایسا ہی حقیقتا خالد بھائی، دعا تو یہ کرنی چاہیے ہر اہل ایمان کو کہ اللہ رب العزت جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہ فرمائے. آمین. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں یا حدیث شریف میں جنت کی وسعتوں کو بیان کیا گیا، وہیں جہنم کی گہرائی کو بھی بیان کیا گیا. کہ اگر بعض اوقات لوگوں کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ یار جنت میں تو جلے آئیں گے، حضور کی امت ہی ہیں، انشاءاللہ جنت ملے گی، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے جہنم میں، معاذ اللہ، اس طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں. تو آپ دیکھیے جہنم کی وسعتوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہلکا عذاب ہے وہ تو آگ کے جوتے پہلا دینا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جہنم کی گرمی، جہنم کی وحشت، ہولناک آگ. تو اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اولاً اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے.
آمین آمین. جل وعلا مالک کریم ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. یہ بھی دعا رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے چلے جائیں. میسیجز بھی ہمارے پاس بہت سارے ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عدنان بھائی سے کہیے یہ کلام سنا دیں، لجپال نبی میرے، سبحان اللہ، اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا بھی میسج ہے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. کچھ کال مزید لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر عدنان بھائی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی کال.
میرا نام محمد حسن علی رضاتاری ہے. میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم کے گاؤں سرولہ سے کر رہا ہوں.
زندہ
باد. آج میں آپ کو مولانا حسن رضا صاحب کا کلام سناؤں گا.
جی
کرے کیا چارہ سازی زیارت کسی کی برے زخم دل کی کہ ملاحت کسی کی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بہت برکت دے. مزید سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید
حضور ایک دفعہ نا اتفاق ہوا تھا آپ کے کلام میں نا مدینہ پاک کی طرف نا جاتے ہوئے جو آثار پاک نظر آتے نا ان کے متعلق نا ایک نعت پڑی گئی تھی نا کلام میں. تو جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے آثار پاک آ رہے ہیں تو وہ کیفیتیں تاری ہو رہی ہیں نا. کہیں اگر سر آپ کو میری کوئی سمجھ آ رہی ہو تو سر وہ نعت کرواتے ہیں جی. بہت مہربانی سرکار.
ہوئی امید بارہ بار مدینہ آنے والی.
سبحان اللہ لفظوں میں تو یہ کلام ہے. ایک میں وہ بھی سوچ رہا ہوں کہ شاید وہ محمود بھائی کا جو کلام ہے نا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا تو وہ پہاڑ وغیرہ نظر آ رہے ہیں. تیسرا کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, کیونکہ اس کی بھی جو حضرت مشتاق علیہ رحمہ کی تو ہمیں آڈیو موجود اویلیبل تھی دستیاب تھی تو اس پر کچھ فوٹیجز لگا کر کام ہوا تھا ایڈٹ ہوئی تھی وہ. تو وہ تھا پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلہ. خیر ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دے آپ کو آپ کا ذوق سلامت رکھے. تو عدنان بھائی اس عنوان پر کوئی کلام شامل کیجئے گا جو اس کے ساتھ چل رہا ہو. مزید کال دیجئے.
ماشاءاللہ مدنی چرن کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے. میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. امنگے جوش پر آئی ارادے گد گداتے ہیں.
سبحان اللہ مزید.
میں سرگودا سے فہیم اتاری بول رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے من شوق مدینے جا مندا.
سبحان اللہ بڑا خوش سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام سنائیے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. واہ جی واہ اللہ رحمت فرمائے. اچھا جی راول پنڈی سے ہیں اور کیا عرض ہے کہ ناخواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ کیا بات ہے جی. مزید سنائیے جی کالس.
محمد اسلان اتاری مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل آپ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا آپ کی مہربانی ہوگی.
اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ایک سجیشن ہمیں موصول ہوا ہے کہ یہ ٹاپک رکھا جائے نا حق ستانا. اللہ اکبر. اچھا جی وقت پر بات پوری نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ خیر فرمائے اللہ آسانی دے اور کمٹمنٹ جو ہے نا وہ بندہ وہی کرے جو پورا کر سکتا ہو, ورنہ کم از کم اس وقت کرے کہ جس وقت پورا کرنے کی نیت ہو بعد میں نہ کر پایا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بیچارے اس اذیت سے گزرتے ہیں وہ کیا کہیں, وہ کس کو کیا بیان کریں کہ ہم سے یہ کمٹمنٹ ہوا تھا لیکن بہرحال پورا نہیں ہوا, مجھ سے پیسے لیے ادھار لیکن اب وہ واپس ہی نہیں کر رہا, اب میرا اپنا وقت ہے میں مصیبت میں ہوں میں اپنی رقم کے لیے. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بار بار جانا پڑ رہا ہے جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ جوتیاں اپنی تلوانی پڑ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ بڑے ستائے جاتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے, نہ تکلیف دیں اور نہ تکلیف میں آئیں. عدنان بھائی آپ کی طرف ہے کیا سنا رہے ہیں.
کیا کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بتاؤ کہ کیا مدینہ
Oh,
بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دولا تیرا دیدال صدقہ
اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک پیکج سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی محمد حسان اتاری رحمت برکاتہم العالیہ. بہت پیارا اور زبردست کلپ آپ کا پیارا سلسلہ الاسماء الحسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام. ان میں سے دو ناموں کی تشریح بیان فرما رہے ہیں الغفور اور الغفار. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ناموں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جو پہلا نام ہم نے ذکر کرنا ہے اور جس کی برکتیں ہم نے حاصل کرنی ہیں اور جس کے بارے میں ہم نے سننا ہے وہ اللہ پاک کا مبارک نام الغفار ہے. اللہ رب العزت جل وعلا بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے. غفار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. غفار یہ غفرون سے اور غفران سے نکلا ہے جس کا بنیادی اعتبار سے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو معاف فرماتا ہے اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے, اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مٹانا بھی گویا کہ چھپانے کی طرح ہے, تو اس لیے اس کی ذات کو غفار کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں پانچ مقامات پر لفظ غفار یہ آیا ہے, یعنی اللہ پاک نے اپنے نام الغفار کا ذکر پانچ مقامات پر کیا ہے. لیکن جو مغفرت طلب کرنا ہے, اللہ پاک سے معافی مانگنا ہے اور اس بات کی التجا کرنا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر موجود ہے. الغفور بھی الغفار کے معنی کے اندر ہی ہے, لیکن دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق علماء نے بیان کیا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے لیے غفار کا لفظ بھی ذکر کیا, غفار کا نام بھی ذکر کیا اور غفور کا نام بھی ذکر کیا. یہ دونوں مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن ان کے درمیان جو لطیف اور باریک سفر کے وہ یہ ہے کہ غفار کا تعلق کی کمیت کے ساتھ ہے, یعنی اللہ پاک تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دینے والا ہے, معاف کر دینے والا ہے. یعنی چاہے بندے کے گناہ کتنے ہی ہوں, اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بندہ اگر زمین بھر کر گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, یعنی اتنے گناہ کیے کہ زمین کو بھر ڈالا, پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے زمین بھر کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے, یعنی جتنی بھی اس نے خطائیں کی ہیں. جبکہ الغفور کا تعلق یہی کیفیت کے ساتھ, یعنی بندے نے کسی بھی طرح کا گناہ کیا ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی بعض اوقات گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض اوقات گناہ بڑے ہوتے ہیں. بعض گناہوں کی کیفیت جدا ہوتی ہے, بعض کی جدا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے, جیسا کہ اس نے اعلان فرمایا آخرت کے اعتبار سے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی قیامت کے دن اللہ جل شانہ جس گناہ کو چاہے گا, جس گناہگار کو چاہے گا معاف فرما دے گا. اس کی مشیت ہوگی اور اس کی رضا جس چیز کے اندر ہوگی, وہ جس بات کا ارادہ فرمائے گا اس گناہگار کو معاف فرما دے گا. البتہ اس نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ کسی مشرک کو, کسی کافر کو نہیں بخشے گا. تو ہاں, دنیا کے اندر, دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے بھی توبہ کرتا ہے, یعنی ساری زندگی اس نے کفر کے اندر گزار دی, ساری زندگی اس نے شرک کے اندر گزار دی, لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی توبہ کو دنیا کے اندر قبول فرما کے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا, گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر کوئی شخص کفر و شرک پر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب اس کی مغفرت نہیں ہوگی, کہ اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے, یہ وعید بیان کی ہے اور فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے, یعنی اب ان کا اس میں سے نکلنا یہ نہیں ہے. تو غفور اور غفار کے درمیان اس فرق کو جاننا بہت ضروری ہے اور بہت خوبصورت یہ فرق ہے.
اللہ اکبر, رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے, اور اس کی جو یہ پیاری صفات ہیں, اس کا غفار ہونا, اس کا غفور ہونا, کتنے اعلیٰ اور کتنے پیارے نام ہیں. ان کا بندہ تلذذ محسوس, اس کی لذت محسوس کرے اور اس سے برکتیں حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ذرا اس کو تھوڑا سا سوچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادت مند بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے, اور کس کو بخشے گا اس کو سوچا جائے. بندہ کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. سیدھی اور سادھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا, وہ بے بہا بندے کو نوازتی ہے. وہ کوئی بدل چاہتی نہیں ہے, وہ نوازنے پر آتا ہے تو نواز دیتا ہے. لیکن ایک سیدھی اور چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. میں اگر کسی کو ناراض کرنے والے کام کروں گا تو وہ ناراض ہوگا, میں اسے راضی کرنے والے کام کروں گا تو وہ راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کاموں پر بخشنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. جہنم سے آپ نے میں نے بچنا ہے, اللہ کریم ہم سب کو بچائے. تو کن کاموں سے بچ سکتے ہیں, کیا کریں گے تو بچ سکیں گے. ایک ہی کام ہے نا بھائی, میں نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے, کیسے چلاؤں گا بھائی؟ کچھ کماؤں گا تو چلاؤں گا, کچھ ارننگ ہوگی تو سارے خرچے ہو سکیں گے. جب ارننگ ہی نہ ہو تو پھر بندہ خرچے کیسے کرے گا؟ اسی طرح کچھ نیک اعمال ہوں گے تو پھر وہ بخشش کی طرف آئے گا. گناہوں سے بچے گا تو جہنم سے بچے گا. ایسے کیا فرمائیں گے, وہ کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے جو جہنم سے بچانے والے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف لانے والے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ایسے بہت سارے اعمال بیان کیے کہ جو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں, اور ان میں خالد بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جہنم سے کیا چیز ہے, ہم کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ارشاد فرمایا اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے.
اللہ,
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں جہنم سے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دونوں آنکھوں سے آنسو بہاؤ, کہ جو اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل عطا فرما دیتا.
سبحان اللہ.
اور دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. یہ رونا اللہ رب العزت کی جو غضب کی آگ ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک موقع پر حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا ما فعل بک ربک, اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا اور مجھے بخش دیا، تو کہا کہ کس عمل کے سبب؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے میرے ایک عمل کے سبب بخشا، کہ مجھ سے پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کس عمل کے سبب بخشا گیا؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا. تو آپ دیکھیے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم ایک اجتماع میں تم نے لوگوں کو رلایا، تو ان رونے والوں میں وہ بھی شخص تھا جو آج سے پہلے کبھی میری بارگاہ میں رویا ہی نہیں.
اللہ اللہ.
تو جب تم نے ان کو رلایا اور وہ رویا تو اللہ رب العزت فرمایا، دیکھیے وہی رحمت والی بات کہ اللہ رب العزت کی رحمت کب کہاں جوش میں آ جائے، کہ فرمایا کہ جیسے ہی تم نے ان کو رلایا ان میں وہ شخص بھی رویا جو کبھی نہ رویا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اس کے صدقے تمام مجلس کی مغفرت کر دی اور اس مجلس میں تم بھی تھے، لہٰذا میں نے تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. تو خالد بھائی آنسو ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف الہی سے بہنے والا آنسو اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش کروائے گا. ایک شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز محشر قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال دکھائے جائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے، تو وہ کہے گا مولا میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں. اس کو کہا جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے گواہ ہیں، تو اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھے گا اس کو کوئی گواہ نہیں دکھے گا. تو اللہ رب العزت کان کو کہے گا کہ اے کان تو بتا کہ اس نے کیا عمل کیا، تو کان کہے گا ہاں اے اللہ رب العزت اس نے حرام سنا. آنکھیں کہیں گی اس نے حرام دیکھا، ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ یہ حرام کی طرف بڑھا. اب یہ شخص خاموش ہو جائے گا اور جو ہی اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو آنکھ کا سیدھے آنکھ کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ مولا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو میرے خوف سے آنسو بہائے گا اور وہ آنسو بہائے تیرے خوف سے اور اس کی پلک اس کا بال اگر پانی سے بھیگ جائے تو کیا تو اس کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ تو رب العزت فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، میں تو اسی کی بخشش فرماؤں گا. تو اس وقت وہ بال کہے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری خوف سے تیری بارگاہ میں رویا تھا اور میں بھیگ گیا تھا. جیسے ہی وہ کہے گا اللہ رب العزت اس بھیگنے والے بال کے صدقے میں اللہ اس کو جنت میں داخل عطا کر دے گا. اہل جنت میں قیامت کے محشر قیامت کے دن جو ہے ایک فضا ایک آواز بلند ہوگی کہ سنو سنو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ایک بال کی وجہ سے جنتی بن گیا.
مدنی چینل کے ناظرین سنگان پر ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں کہ کیسا عالی شان کام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا اور کس طرح احادیث میں اس کی پذیرائی بیان کی گئی. تو اگر کوئی ابتداء تو یوں بھی ذہن بنا لیں کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے تو بدگمانی نہ کریں کہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے تاکہ اسے رونے والا سمجھا جائے. بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی کو کسی ایسی بات پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس گناہ پر اس بندے کو اس گناہ میں ملوث فرما دے گا. ذرا غور کرنے والی بات ہے، اگر وہ تکبر نہیں کر رہا تو پھر الزام لگانے والا، آر دلانے والا، اگر وہ ریاکاری نہیں کر رہا تو پھر یہ الزام لگانے والا، خدا نہ خواستہ یہ ریاکار نہ ہو جائے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اخلاص بھی نصیب فرمائے اور ندامت کے آنسو بھی عطا فرمائے کہ اللہ کریم کی بڑی بارگاہ ہے اور اس نے بڑا انعام ہمارے لیے رکھا ہے. منقول ہے کہ بروز قیامت جہنم سے نہ پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور وہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے گی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کو آواز دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے جبریل دیکھو ذرا اس آگ کو کیا ہوا ہے، یہ میری امت کو جلانے کے لیے تلی ہوئی ہے. جبریل امین ایک پیالے میں کچھ پانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو آگ پر ڈالیں گے، آگ فوراً بجھ جائے گی۔
اللہ،
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ جبریل، یہ پانی جو تم نے مجھے دیا تھا، یہ پانی کیسا تھا کہ آگ فوراً ہی بجھ گئی؟
اللہ،
اب جبریل امین عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے۔
اللہ،
وہ آنسو جو خوف خدا کے سبب بہائے، ان سے دیکھیے کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس پانی کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ آج کے دن آپ کی امت کی طرف بڑھنے والی اس آگ کو بجھایا جا سکے۔ کیسے ہیں وہ رونے والے کہ جن کے آنسوؤں کی وجہ سے ہم گناہگاروں کو آگ سے حفاظت مل جائے گی۔ اللہ کریم جل وعلا ایسوں کی کثرت فرمائے، دعا کریں ایسے رونے والوں میں رب العالمین ہمیں شامل فرمائے جو اس کے خوف سے رو رہے ہیں، جو اس لیے لرز رہے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ مالک کریم جل وعلا سچے لوگوں کی سچی دعاؤں کا صدقہ، سچے لوگوں کے سچے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہنم سے آزادی کا نسخہ، اس عنوان سے مفتی شفیق صاحب کا ایک مختصر شارٹ کلپ ہے ہمارے پاس، آئیے اسے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اچھے طریقے سے کھانا کھا لیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے، یعنی جہنم سے بہت دور اس آدمی کو کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایسی جگہوں پہ لوگوں کو پانی دیتا ہے، پانی پلاتا ہے جہاں بطور خاص ان کو وہ حاجت ہوتی ہے، اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اس عمل سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں سفر کے اندر ہوں، حجاج کرام جو حج کے موقع پر ہوں، یا کہیں بھی آدمی، کہیں کوئی اسٹیشن پر ہے، کوئی کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اسے پانی میسر نہیں ہے، آپ پانی پلا کر یہ نیکی کماتے ہیں، آپ وہاں کھانا کھلا کر اسے یہ نیکی کماتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پر بہت جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اچھی نیتوں کے ساتھ یہ عمل ہمیں جاری رکھنے چاہیے۔
سبحان اللہ، نیک اعمال جاری رہیں اور اچھی نیتوں سے جاری رہیں تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے امور ارشاد فرمائے جو جنت میں ایسے لے کر جانے والے ہیں کہ بندہ وہ کام کرے گا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، آئیے ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری بزرگی کی قسم کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جو نماز کو اس کے وقت کے غیر میں پڑھے گا، اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا، اگر چاہوں گا تو اس کو عذاب دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ عہد ہے، وعدہ ہے کہ اگر وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور بلا حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔
اللہ،
کتنی عظیم بات ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جہنم سے ہمیں بچانے والے ہیں اور جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جاڑوں میں اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنا، عشاء کی نماز کی مواظبت اختیار کرنا، اس کی ہمیشگی اختیار کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، نمازوں کی پابندی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور اسی کے ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ایسے کے سر پر ہاتھ پھیرے جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو،
اللہ
جس پر ہاتھ پھیرنے والا نہ ہو، کیا انعام ملتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کی کفالت کے حوالے سے، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ پھر راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی اٹھائی اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان نے جب دو مسلمانوں میں سے کوئی ایک کسی مسلمان کی جو ہے وہ کھانے کی ذمہ داری یا کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے تو اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں داخل عطا فرمائے گا، اور وہ یتیم کہ جس کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے تو اس کی تو فضیلت یہ ہے کہ جتنے سر کے بال ہوں گے اس کے سر پر اللہ رب العزت کو اس کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کہ ہمارا مالک، ہمارا مولا ہم پر کیسا کرم فرمانے والا ہے، اور اس نے اپنے رحم و کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کی ہمدردی، ان کی خبر گیری، یہ وہ کام ہے جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی باتیں ہم سنتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں۔ مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی اور یوں کیا اور اچھا ٹاپک ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں کرنے والا بنائے۔ یقیناً دین کی بات کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باتوں سے تھوڑا سا آگے بھی آ جائیں، سننے والے سننے کے معاملے میں اور کرنے والے کرنے کے معاملے میں۔ اب اگلا اسٹیپ عمل ہے۔ باتیں اچھی کی، وہ اچھی بات سن کر مزہ آ رہا ہے، جس عمل میں، جس پیاری بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سننے میں لذت رکھی ہے، آپ یقین کیجئے اس پر عمل کرنے میں اللہ کریم نے بہت انعام رکھا ہے۔ وہ ہمیں سکون عطا فرمائے گا، وہ ہمیں اطمینان عطا فرمائے گا۔ وہ جو زندگی ایسی لگتی ہے نا کہ پتہ نہیں بے رب سی ہے، بس ہم لا حاصل کی تمنا میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، مٹھیاں بند کر کے بھاگ رہے ہیں، کہیں اطمینان نہیں مل رہا، ایک سکون کا سانس ملتا ہے پھر غم کے تھپیڑے آنے لگتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شاید یہ ہماری بد عملی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔
اللہ،
ہم اچھی بات سنتے ہیں، اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کس نے دیکھنا ہے، ابھی آگے دوڑیے۔ تو جو آگے دوڑنے والا معاملہ ہے نا، اس کو ذرا سا بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت ہم نکالیں، اور اس لیے نکالیں کہ اب میں باقاعدہ، باتیں تو سن رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں نیک بنائے، اب میں باقاعدہ عمل کی طرف آؤں گا۔ اس کے لیے تھوڑا سا، ایک چھوٹا سا کلو اگر میں دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ عمل کی طرف آنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ کچھ دن آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزار لیں، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ الحمدللہ کئی عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی ذرا قدم بڑھائیں، اسلامی بہنیں اپنی محارم کو تیار کریں، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اس طرح جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے محارم ہیں، ہم انہیں ذہن دیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اس کا ایک ذہن، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نیکی کی جو رغبت ہمیں مل رہی ہے نا، باقاعدہ موقع نصیب ہوگا۔ تین دن مسجد میں رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے، جہاں کچھ نیک اعمال میں کمزوری ہے ان میں مضبوطی کی بات کرنی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں تو میں لگا ہوا نہیں ہوں کہ ابھی تھوڑا سا دین کی بات سنی اور فوراً اٹھ کر مجھے دروازہ کھولنے جانا ہے، فوراً کوئی آ گیا تو اس کو دیکھنا ہے، کسٹمر آ گیا اس کو ڈیل کرنا ہے، اب میٹنگ کا ٹائم ہو گیا تو اٹھ کر جانا ہے۔ نہیں، تین دن آپ نے بالکل اسپیسیفکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے نکالے ہوئے ہیں۔ اب جو بات سنتے جائیں گے، تھوڑا سا وقفہ ملے گا، آ جاؤ بھائی اس پہ عمل کرو، مسجد سے تو باہر جانا نہیں ہے۔ اور جب جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ ہم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں۔ تو عاشقان رسول آئیے ہمارے ساتھ نیکی کی دعوت کے کاموں میں تعاون کیجئے۔ مسجد میں اجتماع جاری ہے، آپ کے قریب میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جس طرح جیسے حسب موقع بات رہے گی تو ہم یوں نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں گے، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل میں لانے کی سعادت عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلاه وسلام.
تاجر دار حرم اے شہنشاہی جی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم ہم پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم رکھ لو گناہ